أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، الهداة المهديين، المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى آل
محمد. ایک اور صلوات پڑھنے
میں
بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ضمن میں کل گفتگو اس عالم و عارف کے جملے کے ضمن میں ہو رہی تھی، علامہ ابو مدین تلمسانی، جو کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی مگر اس پہ با کو لکھا ہوا دیکھا. ما رأيت شيئا إلا ورأيت الباء مكتوبة عليه. اس پر کسی حد تک گفتگو بھی ہوئی، مگر ابھی اور پہلو گفتگو کے باقی ہیں. آج اس مناسبت سے کہ انحاء وجود اور اطوار وجود کا میں نے کئی بار ذکر کیا، اور کل کی گفتگو میں بھی اشارہ ہوا اس کی طرف. عام طور پر میں یہ کہہ کے گزر جاتا ہوں کہ اطوار وجود چار ہیں، جو کلاسیکی مکتب مشاء نے نقل کیے ہیں. مکتب مشاء سے مراد ہے ارسطوٹل سے لے کے اور ابن سینا تک، اویسینا، ابو علی ابن سینا، جو بہت بڑے فلسفی گزرے ہیں، یہ سب مشائی کہلاتے ہیں. تو اس مکتب کے لوگ جو مشاء کہلاتے ہیں، ان کی کتابوں میں عام طور پر انحاء وجود یا اطوار وجود چار ہیں: وجود لفظی، وجود کتبی، وجود ذہنی، وجود عینی یا خارجی. اس میں ایک چیز کی وضاحت، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک چیز کی وضاحت آج ضروری معلوم ہوتی ہے کہ ان چار میں سے دو وجود حقیقی ہیں، ایک وجود خارجی عینی، وہ وجود حقیقی ہے، اور جو وجود ذہنی ہے وہ بھی وجود حقیقی ہے. اسی کا دوسرا نام ہے وجود علمی. کیا نام ہے؟ وجود علمی. اور وجود علمی کے مقابلے میں لفظ آتا ہے وجود عینی. وجود عینی اور وجود علمی، جو ذہن میں ہے وہ ہے وجود علمی، جو ذہن کے باہر ہے وہ ہے وجود عینی. اور یہ دونوں وجود حقیقی ہیں، وجود ذہنی بھی وجود حقیقی ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجود عینی جو خارج میں ہے ذہن کے باہر، وہ بھی وجود حقیقی ہے، اور جو ذہن میں وہ بھی وجود حقیقی ہے. وجود لفظی یہ وجود اعتباری ہے، وجود کتبی یہ وجود اعتباری ہے. تو یہ دو اعتباری وجود ہیں، یہ دو حقیقی وجود ہیں. وجود علمی آخر ایک حقیقی وجود ہے، وجود خارجی بھی حقیقی وجود ہے. ان دونوں وجودوں میں ایک طرح سے مطابقت بھی ہونی چاہیے، اگر مطابقت نہیں ہے تو پھر یہ، وعلیکم السلام، یہ وجود کچھ اور ہوگا، وہ وجود کچھ اور ہوگا. توجہ برقرار رکھیے تو یہ مشکل حل ہو جائے گی، اور یہ واضح ہو جائے گا کہ ہماری بحث سے کیا تعلق ہے. دیکھیے ایک نقطہ عرض کر دوں، انسان کے عمل میں اتنی ہی قوت پیدا ہوتی ہے جتنے اس کی علمی قوت ہوتی ہے. جتنا علم مستحکم ہوگا، قوی ہوگا، زیادہ ہوگا، اتنا ہی عمل مستحکم اور پائیدار ہوگا. اس لیے اگر آپ کی روح غذائے علم سے مالا مال رہے گی، ذہن قوی رہے گا، عمل کبھی کمزور نہیں ہوگا. اس لحاظ سے یہ بحثیں گزارش کر رہا ہوں، ورنہ روز اول سے ظاہر ہے کہ میری توجہ عملی اور اخلاقی نکات کی طرف بھی رہتی ہے، اور آپ حضرات کی توجہ بھی ملتفت کرتا رہتا ہوں. اس سب بحث کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ہم عملی طور پر ایک اچھے انسان، اچھے مسلمان، اچھے مومن اور اچھے اہل ولایت اور اچھے اہل توحید بن جائیں. ساری بحث کا خلاصہ یہ کہ ہم اہل توحید اور اہل ولایت بن جائیں. اہل توحید اور اہل ولایت بننے کے لیے جو دستورات شریعت نے دیے ہیں ان سب کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. کیوں اس قدر زور دیا گیا کہ بسم اللہ ہر چیز میں کہو، اور نہیں کہو گے تو تمہارا عمل ابتر ہو جائے گا. پھر ایک جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے، اور صرف اس لیے تاکہ اگر کسی کے دل کو ٹھیس لگ جائے اور وہ ٹھیس لگنے کے نتیجے میں صحیح عمل کرنے لگے تو اس سے بڑھ کر کیا ہے. آپ کے کلاس روم میں کسی طالب علم کو کبھی ڈانٹتے ہیں، کیوں ڈانٹتے ہیں؟ آپ اپنی اولاد کو کبھی جھڑکتے ہیں، کیوں جھڑکتے ہیں؟ اولاد سے نفرت ہوتی ہے، اس لیے ڈانٹتے ہیں، جھڑکتے ہیں کہ اس کے دل کو ٹھیس لگے اور یہ کچھ صحیح کام کرنے لگے. اس لیے میں کبھی مناظرہ نہیں پڑھتا ہوں، میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، ایک ایسی محرومی ہے کہ انسان کی نماز ابتر ہو جائے. نماز ابتر اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث کی روشنی میں کہ ہر شے کو بسم اللہ سے شروع کرو، ورنہ وہ شے، وہ عمل، وہ فعل، وہ کام ابتر ہوگا. تو کیا استثناء فرمایا کہ سوائے نماز کے باقی ہر کام کے لیے میں کہہ رہا ہوں؟ سلام کے لیے مثلا ایک عام استحباب ہے کہ سلام کرو، سب کو سلام کرو، سلام میں پہل کرنا، پیش قدمی کرنا، اپنی طرف سے پہل کرنا مستحب ہے. لیکن آداب میں یہ بھی بتایا گیا استثناء، ایکسیپشنس میں کیا ہے، اگر کوئی نوجوان عورت ہو، نوجوان خاتون ہو، تو آپ اپنی طرف سے سلام میں ابتدا نہ کریں. اجنبی عورت ہے نوجوان اجنبی آپ سے اس کا کوئی رشتہ نہیں، تعلق نہیں، جان پہچان نہیں، آپ سلام میں ابتدا نہ کریں. یہ ایک استثناء وارد ہوا ہے. اگر کوئی بزرگ سن رسیدہ خاتون ہے، بزرگ خاتون ہے، آپ اسے سلام میں ابتدا کر سکتے ہیں. ٹھیک، ایک استثناء وارد ہے ایک مقام پر، اس لیے میں نے ذکر کر دیا. اس طرح کوئی ایک کمزور سی بھی روایت کوئی لے آئے استثناء میں کہ پیغمبر نے فرمایا ہر کام بسم اللہ سے شروع کرو مگر نماز بسم اللہ سے شروع نہ کرنا،
کیا
ہے کوئی روایت؟ اللہ اکبر. اس لیے اگر نماز بھی بسم اللہ سے شروع نہیں کی جائے گی تو نماز ابتر ہوگی، بے اثر، بے نتیجہ. ابتر کا ایک مفہوم یہی ہے کہ بے نتیجہ، جو مقصد اس سے حاصل ہونا ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. کیا مقصد حاصل ہونا ہے نماز سے؟ کہ انسان کی روحانی بلندی نصیب ہو، انسان کو نورانیت نصیب ہو، انسان کو رضا حق نصیب ہو، انسان کی دعائیں قبول ہوں. یہ سب آثار نماز ہیں. اگر بسم اللہ سے نماز شروع نہیں ہوگی تو یہ آثار حاصل نہیں ہوں گے. اور ایک اور مستقل حدیث کی روشنی میں جو معصوم اہل بیت رسالت علیہم الصلاۃ والسلام سے وارد ہوئی ہے، یہ روایت آپ ہم سب کے لیے ہے. فرماتے ہیں کہ یہ اس سورہ کی بسم اللہ کی تفسیر سے بھی مربوط ہے، سورہ عنکبوت جو ابتلاء اور آزمائش کے مضمون سے متعلق ہے. ارشاد نبوی ہے جو زبان ولوی سے ہم تک پہنچا ہے، زبان ولایت سے ہم تک پہنچا ہے، کہ اگر تم عمدن بسم اللہ ترک کرو گے تو ہم تمہیں ایسی آزمائش میں مبتلا کریں گے، گویا سزا کے طور پر، عقوبت کے طور پر، کہ تم اس کا تحمل نہیں کر سکو گے. عمدن بسم اللہ ترک کرو گے تو ہم ایسی آزمائش میں مبتلا کریں گے کہ تحمل نہیں کر سکو گے. اب میں صرف ایک ہی جملہ کہہ دوں تب بھی برحق ہوں گا انشاءاللہ، ساری دنیا میں آج مسلمان واقعا ایسی آزمائشوں میں مبتلا ہیں جو قابل تحمل نہیں ہے. ہر جگہ ذلت ہے، رسوائی ہے، خون خرابہ ہے، جانیں جا رہی ہیں، عزت، آبرو، ناموس، بچے سب تلف و برباد، ہدر، اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں بغیر بسم اللہ کے. مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں بغیر بسم اللہ کے. بہرحال یہ تو ایک عملی جہاز سے میں نے دو حدیثوں کی روشنی میں گزارش کی. حاشا و کلا، اپنی پوری زندگی میں کوئی عمل بھی جو توجہ سے آپ کریں بغیر بسم اللہ کے شروع نہ کریں. بلکہ بعض احادیث میں یہ ہے کہ بسم اللہ لکھو یا بسم اللہ کہو چاہے اس کے بعد شعر ہی پڑھنا ہو تمہیں، یعنی شعر کا مطلب میں عرض کر دوں کہ آپ کو غزل پڑھنی ہے، پڑھنی ہے غزل، نظم، مگر آپ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں پھر غزل پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں پھر نظم پڑھیں، پتا تو چلے کہ آپ مرد مسلم ہیں، موحد ہیں یا کمیونسٹ ہیں. معلوم تو ہو جائے کہ آپ مومن ہیں یا کافر ہیں. مومنوں پہ کیا غزل کہنا حرام ہے؟ نہیں. حسن کی تعریف کرنا اور عشق کا اظہار کرنا حرام نہیں ہے، اور غزل میں یہی دو چیزیں ہوتی ہیں. غزل میں حسن کی ستائش ہوتی ہے اور عشق و محبت کا اظہار ہوتا ہے، تو یہ حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، قطعاً گناہ نہیں ہے، قطعاً حرام نہیں ہے، جب تک کہ وہ اس درجے تک نہ پہنچ جائے جسے اخلاق کو بگاڑنے والا درجہ کہتے ہیں. اگر بد اخلاقی کی حد تک نہیں ہے تو حسن کی ستائش اور محبت کا اظہار انسانی فطرت کا تقاضا ہے. اگر کہیں خوبصورتی ہے اور آپ اس کی داد نہ دیں تو بدذوقی ہے، اس سے زیادہ بدذوقی کیا ہوگی؟ میر انیس علیہ الرحمہ کا مصرعہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ درود پڑھتے ہیں ہم دیکھ کر حسینوں کو، صلی اللہ محمد وعلیٰ. تو یہ اپنا اپنا زاویہ نظر ہے، اگر کوئی خدا شناس نہیں ہے تو حسینوں کو دیکھ کر برے خیالات اس کے ذہن میں آئیں گے، اور کوئی خدا شناس ہے تو اللہ کی تعریف کرے گا، رسول کی مدح کرے گا، درود پڑھے گا، کیا پروردگار نے حسین کائنات بنائی ہے. تو حدیث میں کہ تم چاہے شعر ہی لکھو یا شعر ہی پڑھو لیکن اس کے پہلے بسم اللہ کہو. اس قدر تاکید بسم اللہ سے متعلق کہ کہو ورنہ نہیں کہو گے تو عمل بیکار ہو جائے گا، اور دوسری طرف یہ کہ ہم ایسی آزمائش میں مبتلا کریں گے کہ تمہارے لیے قابل تحمل نہیں ہوگی آزمائش. مطلب یہی ہے جو مجھے گزارش کرنا ہے، لیکن اس مطلب کو علمی طور پہ مستحکم کرنے کے لیے یہ بھی ایک تمہید ضروری تھی میری نظر میں. اس لیے یہ گزارش کر رہا تھا کہ وجود کے دو انحاء آپ اپنے سامنے رکھیں، ایک وجود حقیقی وہ ہے جو خارج میں ہے، ایک وجود حقیقی وہ ہے جو ذہن میں. جو ذہن میں اسے کہتے ہیں وجود علمی، جو خارج میں ہے وہ ہے وجود عینی. اچھا، یہ ذہن اور خارج از ذہن، ذہن ہمارا ہے اور ہمارے ذہن کے خارج میں، ذہن کے باہر جو چیز ہے، اس میں کیا رشتہ ہے، کیسے رشتہ قائم ہوتا ہے اور کیسے رشتہ ٹوٹتا ہے؟ جو چیز ذہن میں ہے جسے ہم وجود علمی کہتے ہیں، اور جو چیز خارج میں ہے جسے وجود عینی کہتے ہیں، ان دونوں میں کس طریقے سے رشتہ برقرار ہوتا ہے، اور اس میں اولیت کسے حاصل ہے، پہلے وجود علمی ہے یا پہلے وجود عینی ہے؟ پیچیدہ سوال ہے. یہاں پر ایک جواب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حق سبحانہ و تعالی کے تعلق سے، اللہ سبحانہ و تعالی اللہ تھا اور کچھ نہ تھا، اور اب جو کچھ ہے اللہ کے لیے ہم اس طریقے سے ذہن کے تو قائل نہیں ہیں جس طرح اپنے لیے ذہن کے قائل ہیں. حق سبحانہ و تعالی کی ذات عین علم ہے، جو کچھ اس نے خلق کیا اپنی قدرت سے وہ اپنے علم کی بنیاد پر. تو جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ایک وجود علمی وہ ہے جو ذات حق سبحانہ و تعالی کے ساتھ متحد ہے. وہ وجود علمی ہے، اسی وجود علمی کی بنیاد پر حق سبحانہ و تعالی نے کائنات کو خلق فرمایا. جو کچھ خلق فرمایا وہ وجود عینی ہے. یہ وجود عینی اور وجود علمی کی بحث قیامت کی بحث ہے. بس اشارہ کر کے بڑھ رہا ہوں، آج وجود عینی اور وجود علمی کی بحث طے نہیں کرنی ہے مجھے. یہ صرف جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کے اذہان میں بیج بو رہا ہوں، جب خالی بیٹھا کریں تو یہ میری آواز گونجتی ہوئی کہیں ذہن میں رہے گی تو آپ اس خط پہ سوچنے لگیں گے، کچھ اور نہیں سوچیں گے. یہ سوچیں گے کہ آخر ذہن میں جو کچھ ہے اس کا نام کیا ہے؟ وجود علمی. جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ وجود عینی. اس وجود علمی کا اس وجود عینی سے کیا رشتہ ہے؟ یہ وجود عینی حق سبحانہ و تعالی کے ذات سے کیا تعلق رکھتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو اگر درمیان میں رکھیں, سامنے رکھیں, تو وجود علمی حق اور وجود عینی کا کیا رشتہ ہے؟ بس کیا رشتہ ہے سوال کر کے آگے بڑھ رہا ہوں میں, اس کا جواب ابھی نہیں دوں گا. ہمارے پاس جو ذہن ہے اس کا بھی کیا ایک جواب دیا جا سکتا ہے؟ کبھی کوئی ہم نے خواب دیکھا کہ ایک بڑا محل تعمیر کروں, اسے خوب اچھی طرح ذہن میں میں نے ایک نقشہ بنایا. یہ جو ذہن میں ہے یہ وجود علمی, پھر میں نے کوشش کر کے باہر وہی محل بنوا لیا. اب جو بن کے تیار ہو گیا یہ محل, یہ ہے وجود عینی. یہ وجود عینی ہمارے وجود علمی سے پہلے سے ہے یا بعد میں ہے؟ پہلے ہمارا وجود علمی تھا, بعد میں یہ وجود عینی ہے. ٹھیک, یہ قضیہ ہو گیا. یہاں بکنگھم پیلس کب سے ہے؟ سن آپ کو معلوم ہوگا, میری پیدائش سے تو پہلے سے ہے, یقینی ہے نا؟ میں اتنا بوڑھا نہیں ہوں جتنا نظر آتا ہوں, یا آواز سن کے جتنا لوگ مجھے بوڑھا سمجھتے ہیں, میں اتنا بوڑھا نہیں ہوں. یہ بکنگھم پیلس میرے مجھ سے پہلے سے وجود رکھتا ہے, اس کا علم بعد میں مجھے ہوا. اب جو اس کا علم میرے ذہن میں ہے وہ وجود علمی بعد میں ہے, وہ وجود عینی پہلے ہے. دیکھا آپ نے, ایک سوال کا ایک ہی جواب نہیں ہوتا. آج سہ ہوا ہے ترک اولا ہمارے ڈاکٹر احسن ظفر زیدی صاحب سے, انہوں نے جلدی سے جواب دینا چاہا تھا, زیر لب جواب تھا مگر میں نے سن لیا تھا. فرما رہے تھے وجود علمی پہلے, ہر جگہ وجود علمی پہلے نہیں, جو بکنگھم پیلس میں بناؤں گا اس کا وجود علمی پہلے سے مجھے ہے, جو پہلے سے بنا ہوا ہے اس کا تو بعد میں ہوگا نا. اچھا, یہ سب وہ سوالات ہیں جو آپ کے ذہن کو جھنجھوڑتے رہیں گے, علمی ذوق کو بیدار کریں گے. اب مسئلہ یہاں تک آ رہا ہے کہ حق سبحانہ و تعالی فرماتا ہے جو بھی کام کرو, تمہارے ذہن میں کوئی نقشہ ہے اسے جب خارج میں بناؤ تو حق سبحانہ و تعالی کو پہلے یاد رکھو. اور اگر تم نے جان بوجھ کر ہمیں یاد نہیں رکھا تو ایسی آزمائش میں مبتلا ہوگے جو تمہارے لیے قابل برداشت نہیں ہوگی. اسے آپ سب خصوصیت سے مومنین اہل ایمان اپنی زندگیوں میں آزما لیں. اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے, اللہ رؤوف ہے, اللہ ارحم الراحمین ہے, مگر اللہ چاہتا یہ ہے کہ اس کے مومن بندے ایمان میں راسخ ہوں, مضبوط ہوں, شجاع ہوں, اللہ کو بھولنے والے نہ ہوں, فراموش کار نہ ہوں. یہ مسئلہ ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ الصَّادِقِينَ, وہ چاہتا ہے کہ صادقین کو پہچانے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, وہ چاہتا ہے کہ جو جھوٹے ہیں انہیں پہچانے. ہمیشہ اگر انسان کچھ بھی کرے اور کرنے سے پہلے خدا کا نام لے اور خدا کا نام ذہن میں ہو, قلب میں ہو, توجہ رکھیے گا کہ یہ بات مکتب سے اٹھ کے کہاں جا رہی ہے. یہ ریاض ذہنی اور یہ ریاضت عملی کہ انسان جب بھی کچھ کہے, جب بھی کچھ کرے, جب بھی کوئی قدم اٹھائے تو پہلے اللہ کو یاد کرے، اللہ کا نام زبان پہ جاری کرے۔ یہی کیفیت ایک مرد عارف کو اس منزل تک پہنچاتی ہے کہ جو اس حقیقت کو سمجھ سکتا ہے جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے کہ ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ، میں نے کسی شے کو نہیں دیکھا مگر اللہ کو اس سے پہلے دیکھا۔ میں نے کسی شے کو نہیں دیکھا مگر اللہ کو اس سے پہلے دیکھا، اس کے ساتھ دیکھا، اس کے بعد دیکھا۔ یہ نظر ایک عارف کی، ایک اہل توحید کی، ایک اہل ولایت کی پیدا ہوتی اس ریاضت کے بعد کہ انسان واقع ذہنی اور واقع خارجی میں مطابقت کرے۔ قرآن مجید کتاب تدوینی ہے، عرض کیا تھا میں نے، گویا قرآن مجید کتاب علمی ہے، قرآن مجید وجود علمی ہے، اور یہ پوری کائنات وجود عینی ہے۔ جس طرح اللہ نے اپنی کتاب قرآن کی ہر سورے کو بسم اللہ سے شروع کیا ہے، اسی طرح پروردگار نے کائنات کے ہر وجود کو بسم اللہ سے شروع کیا ہے۔ ہر وجود قائم ہے بذات اللہ اور باسم اللہ، اللہ کے نام سے قائم ہے، اللہ کی ذات سے قائم ہے۔ یہ جو اللہ کی ذات سے قائم ہے اور اللہ کے نام سے قائم ہے، یہ نظر کب آئے گی حقیقت ہمیں؟ جب علمی طور پہ، ذہنی طور پر ہم اس حقیقت کو بار بار ریئلائز کرتے رہیں۔ اور آزمائش میں تو اس طرح پروردگار مبتلا کرتا ہے کہ اللہ اکبر، جس کے رتبے ہیں سوا، اس کو سوا مشکل ہے۔ عام مومنین کی آزمائش تو کم ہوتی ہے، جو خاص ہیں اس کے بندے ان کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے۔ یوسف صدیق، ابھی میں نے کیا روایت میں عرض کیا تھا کہ اگر تم نے اللہ کا نام فراموش کیا تو ایسی آزمائش میں مبتلا ہوگے کہ قابل برداشت نہیں ہوگی، قابل تحمل۔ یوسف صدیق، یوسف قرآن، یوسف حق، یوسف کنعان، یوسف علیہ السلام، یوسف معصوم، یوسف نبی، عزیز مصر، وہ یوسف جن کے نام پر اللہ نے پورا ایک سورہ نازل کیا، کیا کیا نعمتوں سے نوازا، نبی، نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے، پاکیزگی کردار کی منزلت، قید خانے کو خود ترجیح دی گناہ کے مقابلے میں۔ کوئی ہے؟ بہت سی عبرتیں ہیں جناب یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، ایک دو نہیں، بہت سی عبرتیں ہیں۔ بعض علماء نے صرف جناب یوسف کے واقعے میں بڑی ضخیم کتابیں لکھی، یعنی یہی اسی باب المراد کی لائبریری میں ایک کتاب رکھی ہے جو میرا خیال ہے 1500 صفحے کی کتاب ہے، صرف جناب یوسف کے تذکرے میں ہے، قرآنی تذکرے میں۔ یہ جناب یوسف قید خانے میں جب ہیں تو اللہ نے انہیں علم تعبیر رویا بھی عطا فرمایا، یعنی خواب کی تعبیر کا علم۔ یہ دوسرے زندانیوں کو خواب کی تعبیر بیان کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک زندانی جس کے متعلق معلوم تھا کہ یہ چھوٹ کے جائے گا اور بادشاہ کے دربار میں ملازم ہو جائے گا، جب وہ جانے لگا تو کہا کہ میرا تذکرہ بادشاہ سے کر دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ क्या तर्क हुआ? इस्मुल्लाह है बस। क्या कयामत है, क्या आजमाइश, क्या आजमाइश। 7 साल मजीद कैद में रहना पड़ा। जिब्राइल आए, यूसुफ बचपन में तुम्हें ख्वाब किसने दिखाया था? कहा अल्लाह ने। कहा जब तुम्हें भाइयों ने कुएं में डाल दिया था तो दुआ किसने सिखाई थी? कहा अल्लाह ने। कहा दुआ कबूल की और वो काफिला भेज दिया जिसने तुम्हें कुएं से निकाला अंधे कुएं से, किसने भेजा काफिला? कहा अल्लाह ने। कहा यहां महल में तुम्हें पहुंचाया किसने? कहा अल्लाह ने। कहा जब तुम्हारे दामन इस्मत पे दाग लग रहा था तो एक बच्चे को गोयाई अता करके, एक मासूम बच्चे को, शीरखार बच्चे को गोयाई अता करके तुम्हारी सदाकत की गवाही दिलवाई किसने? कहा अल्लाह ने। कहा और आज तुम अल्लाह को भूल गए। आज तुम अल्लाह को भूल गए। उस शख्स से कह रहे हो, उस जिंदानी से, कि जिसको तुमने ताबीर बताया, कहा मेरा तज़किरा कर देना हाकिम के सामने, वो हाकिम तुम्हें रिहाई दे सकता है या ये तुम्हारी सिफारिश और शफात कर सकता है। इस तरह के औला का नतीजा ये है कि 7 बरस और तुम्हें अब जिंदान में रहना पड़ेगा। वो भूल गया जिसको तुमने कहा था याद दिला देना। तवज्जो है। कुरान मजीद ने वाकयात को क्यों नकल किया है? कुरान मजीद कोई दास्तान की किताब है, अफसाने की किताब है, किस्से कहानी की किताब है? कुरान पढ़ा करें, कुरान की तिलावत किया करें, कुरान के वाकयात से इबरत हासिल करें, दर्स हासिल करें, दर्स अमल, दर्स अखलाक। सारा सैर और सुलूक कुरान में मौजूद है। शुरू मैंने अर्ज किया था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जामियत यह है कि जितने तफसीली अहकाम हैं वो सब गोया शरीयत का मुख्तसर तरीन मतन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अर्ज कर रहा हूं सैर व सुलूक, इरफानी सैर व सुलूक, सुलूक इलल्लाह, इसका मुख्तसर तरीन और मुकम्मल तरीन मतन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैर व सुलूक अमली, सैर व सुलूक अमली, हम किस तरह जिंदगी बसर करें कि हम अल्लाह तक पहुंच जाएं? एक जवाब है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तक पहुंचने में कोई फासला है? फासला तो हमारी तरफ से है ना, अल्लाह की तरफ से तो फासला नहीं है। हक सुभाना व ताला ने क्या फरमाया है? इन्नल्लाह अलल अर्श इस्तवा। हक सुभाना व ताला अर्श पर मुस्तवी है। मुस्तवी के क्या मानी है? वो अलग मकतब फिक्र है जो कहता है कि अर्श वाकई एक तख्त है, उस तख्त पे अल्लाह सुभाना व ताला तशरीफ फरमा है और उनके जिस्म का गोश्त इतना ज्यादा है। नऊज़ु बिल्लाह, और क्या, अस्तग़फिरुल्लाह, नक़ल कुफ्र, कुफ्र ना बाशर। ये पहलू इतने बड़े हैं कि वो तख्त छोटा पड़ गया तो कुछ इधर से और कुछ उधर से। गोश्त लटक रहा है और वो बैठे हुए हैं और फरिश्ते संभाल रहे हैं और फरिश्तों के भी पसीने छूट रहे होंगे जाहिर से। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व तुब इलैह। जी मुझे एहसास है दूर तक आवाज जा रही है, देर तक जा रही है, सब लोग सुने सुने किताबों को हैं, अपनी किताबों को धोएं। ऐसे कसीफ और नजिस बयानात से किताबों को पाक करें। कितनी ही सही बकवास हो, बकवास बकवास होती है। सही कह देने से वो सही नहीं हो जाती। तौहीद का मजाक उड़ा जाए, नबुवत का मजाक उड़ाया, इस्मत से खिलवाड़ किया है, कलमा गो है। اللہ سبحانہ و تعالی تخت پر تشریف فرما ہوتے ہیں اس شان سے، ان کی پنڈلی ہے، گھٹنا ہے، رانے ہیں، کمر ہے، کولہا ہے، سر ہے اور سینہ ہے اور گردن ہے سراہی دار خوبصورت چمکتی ہوئی. ایک کتاب میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ وہ جو جناب موسیٰ کے مقابلے میں فرعون نے کہا تھا، اب کسی شقی نے کہا تھا کہ ہم تیر مار کے زخمی کر دیں گے اللہ کو، ان کے معبود کو، تو وہ تیر بھی پاؤں میں جا کے پیوست ہو گیا ہے. اللہ کے پنجے میں، پیر کے ایک پنجے میں ایک تیر بھی پیوست ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ سب مسلمانوں کی کتابوں میں. ان مسلمانوں کو حق ہے کہ غیر مسلموں سے گفتگو کریں؟ خیر، ان اللہ سبحانہ و تعالی علی العرش استوا، اس کے کیا معنی ہیں؟ استوا کے معنی ہیں برابری کے، یعنی اللہ کا رشتہ ہر مخلوق سے برابر کا ہے. وہ اس بلندی پر ہے کہ اس کا ہر مخلوق سے برابر کا فاصلہ ہے. جملہ اہل ذوق کے ذوق پر گراں گزرتا ہے، لیکن سچائی یہ ہے، اس کی عدالت اور اس کے کرم کی شان یہ ہے، اس کی بلندی یہ ہے کہ جتنا قریب وہ محمد مصطفیٰ سے ہے، اتنا ہی قریب وہ ایک عام انسان سے ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پروردگار تو محمد سے قریب تھا، مجھ سے دور تھا. کہے گا نہیں، میں تجھ سے بھی اتنا ہی قریب تھا جتنا محمد سے دور تھا، محمد مجھ سے قریب تھا، تو مجھ سے دور تھا. صلی اللہ علی محمد. اللہ ہر ایک سے برابر کا فاصلہ رکھتا، ایک ذرے سے لے کر اور آفتاب تک، ایک معمولی انسان سے لے کر رسالت مآب تک، ہر ایک سے اللہ نے اپنا فاصلہ برابر رکھا ہے، یعنی کوئی فاصلہ ہی نہیں رکھا ہے. حق سبحانہ و تعالی نے کسی سے فاصلہ نہیں رکھا ہے، ہم نے اپنی غفلتوں سے فاصلے رکھے ہیں. جس کی جتنی غفلت، اس کا اتنا فاصلہ. ہم جتنا حق سبحانہ و تعالی سے غافل ہوں گے، اتنا فاصلہ ہوگا. تو اب سیر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چلنا، آگے بڑھنا. سیر یعنی چلنا. اور سلوک کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ پکڑنا. کس راستے کو پکڑیں اور کیسے چلیں، یہ سیر و سلوک کی پرابلم ہے. ٹھیک ہے، بالکل آسان ہو گیا نا آج. سیر و سلوک، سیر و سلوک، سیر و سلوک. کیا سیر و سلوک؟ سیر یعنی چلنا، سلوک یعنی پکڑنا. سیر و سلوک کا پرابلم یہ ہے کہ ہم کون سا راستہ پکڑیں اور کس رفتار سے چلیں. اس سب کا جواب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو قدم اٹھاؤ اللہ کا نام لے کر اٹھاؤ، فاصلے نابود ہو جائیں گے، فاصلہ رہ ہی نہیں جائے گا. اس لیے کہ ادھر سے تو فاصلہ ہے ہی نہیں، فاصلہ تو ادھر ہی سے ہے. یہ معمہ آسانی سے سمجھنے والا نہیں ہے. سمجھ میں کب آئے گا؟ جب وجود علمی اور عینی کی بحث سمجھ میں آئے گی. ٹھیڑی اس لیے تھی. ادھر سے فاصلہ نہیں ہے، ادھر سے فاصلہ ہے. یہ کہاں حل ہوگا مسئلہ؟ اور یہ فاصلہ بھی عجیب فاصلہ ہے. دیکھیے، اگر خالی فلسفے کی کلاس کی طرح کہوں تو آپ بھی ظاہر ہے وہ لفظ جو اکتا جائیں گے بحث سے، اور بحث دل نشی بھی نہیں ہوگی، دل میں اترے گی بھی نہیں. وجود علمی و عینی کی بحث بہت پیچیدہ ہے، اصطلاحوں کی بھرمار ہے. بڑے بڑے اہل نظر پھسلے ہیں اس مقام پر، بڑے بڑے فلسفی پھسل گئے ہیں، खूब लुढ़के हैं, लड़खड़ाते हुए बहुत दूर जा पड़े हैं। बाजों का तो सर से पैर तक हर औज़ टूट फूट के रह गया, ऐसे लड़खड़ाए हैं। बाज कहीं संभल गए। ये बहस बहुत पेचीदा है, बहुत ही खतरनाक बहस है वजूद इल्मी और वजूद ऐनी की। लेकिन खुलासा यह है कि उधर से वजूद इल्मी के लिहाज से उधर से कोई फासला नहीं। अल्लाह सुभानहु व तआला अल अर्श इस्तवा, और उधर से ऐनी लिहाज से भी कोई फासला नहीं है। धीरे धीरे एक एक जुमला कह रहा हूं। हकीकतन परवरदिगार हमसे दूर है, आपसे दूर है। ये बहुत पुरानी बहस है, इल्लत से मालूल जुदा नहीं हो सकती। मालूल से इल्लत जुदा नहीं हो सकती, इल्लत से मालूल जुदा नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये पुरानी मिसाल है, जैसे कोई शमा रोशन करें आप, बिल्कुल अंधेरा हो इस हॉल में, बिल्कुल अंधेरा हो और इस कोने पे शमा रोशन करें, तो रोशनी कहां से शुरू होगी? जहां शमा रोशन करेंगे वहीं से रोशनी शुरू होगी ना। या ऐसा मुमकिन है कि शमा यहां रोशन करें, बीच में अंधेरा हो और उस कोने से रोशनी शुरू हो? पॉसिबल है? रोशनी है मालूल, रोशनी है इफेक्ट, रोशनी है असर, रोशनी है नतीजा, इल्लत है शमा। तो जहां शमा रोशन हुई वहीं से बिला फसल, बाल बराबर भी फसल नहीं होगा, वहीं से रोशनी मुत्तसल चलेगी। यानी मालूम में और इल्लत में फर्क, फासला, फसल नहीं हो सकता। और जमान के एतबार से सोच लीजिए, जैसे ही शमा रोशन करेंगे आप वैसे ही रोशनी होने लगेगी या कुछ देर बाद होगी? जैसे ही शमा रोशन हुई फौरन, ठीक है ना। अब अगर कोई शमा है तो मुमकिन है कि रोशनी ना हो, और कोई शमा ही है तो जब से शमा है तब से रोशनी होगी, जब तक शमा रहेगी तब तक रोशनी रहेगी। सुभान अल्लाह, कह दिया, पेचीदा मसला है, मसला पेचीदा। ये मिसालें याद रखिएगा ताकि पेचीदगियां बाद में धीरे धीरे रफा होती रहें। ये परवरदिगार आलम ने खुद अपनी जात पाक की मिसाल दी, अल्लाह नूर समावात वल अर्द, अल्लाह आसमानों और जमीनों का नूर है। जब वो नूर है तो जब से नूर है तब से उसकी नूरानियत और रोशनी है, और जब तक नूर रहेगा उस वक्त तक रहेगी। और चूंकि वो अजली है, अबदी, हमेशा से है और हमेशा रहेगा, इसलिए नूर भी हमेशा से हमेशा रहेगा। कहां पहुंच गई बहस? इनकलाब आ गया। बहस कहां पहुंच गई? बहस कहां से कहां पहुंच गई? इसके मानी ये कायनात कब से है और कब तक रहेगी, मखलूकात कब से है और कब तक रहेंगी, यहां पर वो मसला छिड़ जाएगा हदूस जमानी और हदूस जाती का। ये कायनात कदीम है या हादिस, ये कायनात हमेशा से है या बाद में वजूद में आई। अल्लाह अगर हमेशा से है, शमा अगर हमेशा से है, चराग अगर हमेशा से है, नूर अगर हमेशा से है, तो उसकी रोशनी होगी ना। इसलिए मसला हदूस जमानी का नहीं, हदूस जाती का है। शमा के लिए कहेंगे हमेशा से है, नूर के लिए कहेंगे जब से शमा है। फर्क हुआ? ये रोशनी कब से है? जब से शमा है। शमा कब से है? शमा हमेशा से। बहरहाल बात दकीक भी है, लतीफ भी है, लेकिन बस समेट लें, इसलिए कि अजान होने वाली है, उसी का नाम बुलंद होने वाला है जिसके नाम की गूंज है इस गुफ्तगू में। کچھ ایسا کیجئے کہ گنبد جام ہمیشہ اللہ اکبر گونجتا رہے، تب ہم اور آپ کہلائیں گے اہل توحید. گنبد جام ایک ہی آواز گونجتی رہنی چاہیے، اللہ اکبر. اگر یہ آواز گونجتی رہے ہمیشہ ہر آن، اہل اللہ کسے کہتے ہیں، اہل توحید کسے کہتے ہیں، اہل ولایت کسے کہتے ہیں، ولی اللہ کسے کہتے ہیں؟ ولی اللہ اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے ذہن میں، قلب میں، گنبد جام میں ہمیشہ 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 صرف اللہ اکبر کی گونج رہتی ہے. جب اندر اللہ اکبر کی گونج ہوگی تو انسان اپنے کو ہمیشہ بندہ سمجھے گا، انسان کبھی تکبر میں مبتلا نہیں ہوگا، کبھی غرور و نقوت میں مبتلا نہیں ہوگا، کبھی انسان دوسرے کو بھی اپنے سے حقیر نہیں سمجھے گا، اپنے کو دوسرے سے برتر نہیں سمجھے گا، اور خدا سے کبھی جدا نہیں ہوگا. جب کچھ کہے گا بسم اللہ کے ساتھ کہے گا، جب کچھ کرے گا تو بسم اللہ کے ساتھ کرے گا، اور ادھر بسم اللہ زبان پر آیا ادھر فاصلے نابود. البتہ یہ سب ریاضت چاہیے، ریاض چاہیے، وقت چاہیے، ہم آپ کے لیے، مخلوقات کے لیے. کیوں؟ بس آخری فقرہ. یہ جو اولیاء اللہ کی کرامتوں میں ملتا ہے، غیر معصوم افراد کی کرامتوں میں، جسے کہتے ہیں طی الارض، زمین کا فاصلہ مٹ جانا. معلوم ہوا کہ جانا ہے آپ کو مدینہ منورہ زیارت پیغمبر کے لیے، آپ نکلے باب المراد سے، باب المراد انٹرنیشنل اسلامک لنک، کیا ہے ایڈریس اس کا؟ 856 ہیرو روڈ، لندن. یہاں سے نکلے آپ، جانا ہے مدینہ، دو چار قدم چلے اور مدینہ آ گیا. یہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ ممکن ہے، مگر اس کے لیے ممکن ہے جو اہل بسم اللہ ہو. وہ راستہ پکڑو جو اللہ کا راستہ ہے، اور وہ رفتار چلو جو اللہ نے سکھائی ہے. اس طریقے سے چلو کہ اللہ کا نام ہمیشہ پیش نظر رہے. جب اللہ کا نام ہمیشہ پیش نظر رہے گا، ہر قدم اٹھے گا بسم اللہ کہہ کر، تو فاصلے نابود ہو جائیں گے. رسمن نہ کہیں کہ زبان پر اللہ کا نام ہے، ذہن میں نہیں ہے. زبان پر ہے، ذہن میں ہے، مگر دل میں نہیں ہے. جس وقت آپ اپنی ذات میں کامل وحدت پیدا کر لیں، اس وقت اس واحد سے فاصلے مٹ جاتے ہیں. اپنی ذات کے اندر وحدت، ہماری زبان الگ ہے، ذہن الگ ہے، خیال الگ ہے، عقل الگ ہے، گمان الگ ہے، وہم الگ ہے، فعل الگ ہے، دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، ہے نا، منتشر ہے یہ انسان. اپنی ذات کے انتشار کو دور کر کے وحدت پیدا کر لیں، تو وہ واحد حقیقی اپنی تجلی فرما کے آپ کے سامنے ہوگا، اور اس کے اور آپ کے درمیان کے تمام فاصلے مٹ جائیں گے. اور فاصلوں کے مٹ جانے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ واصل کہلائیں گے، یعنی منزل تک پہنچنے والا. پھر آپ سالک نہیں رہ جائیں گے، راستے پر چلنے والا. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بے برکت بسم اللہ اللہ کے نام کو ہمیشہ یاد رکھیں، جو کام کریں وہ اللہ کا نام لے کر کریں. اپنی زندگی میں ہم اہل بسم اللہ ہوں، موت آئے تو ہم اہل لا الہ الا اللہ ہوں. اللہم بارک لنا فی حیاتنا، اللہم بارک لنا فی موتنا. پروردگار ہمیں زندگی میں بھی برکت عطا فرما، موت میں بھی برکت عطا فرما. بحق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اور پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہم رکاب ہمیں دشمنان دین اور دشمنان حق اور دشمنان انسانیت سے جنگ و جہاد کی توفیق عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا. Thank you.